اشیاء پر غور کرنے کی اور اشیاء کے حقائق کو سمجھنے کی عادت ذہنی طور پر چاہیے. کچھ عادتیں انسانی اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ عادتیں انسان کے ذہن سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ عادتیں انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ عادتیں انسان کے حواس سے تعلق رکھتی ہیں. بہت تفصیلات ہیں جو حکماء نے بیان کی ہیں جن کا فیلڈ فلسفہ ہے, جن کا فیلڈ انسانی نفسیات ہے, جن کا فیلڈ انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے. بڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن ایک ہلکی سی مثال آپ اس کی یہ سمجھیں, جیسے کبھی کسی انسان کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ آواز جو سنتا ہے یہ آواز اس نے کہیں 20-30 سال پہلے سنی ہوتی ہے, تو پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے. اس کی آواز اس آواز کو ڈھونڈتی ہے ذہنی طور پہ اور پھر اسے مل بھی جاتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں یہ بات گزری. حافظے کے ساتھ منسلک ہے یہ بات. کبھی کبھی کوئی آدمی کوئی خوشبو سونگتا ہے اور اسے ایک دم سے احساس تو ہوتا ہے کہ چیز میں نے پہلے سے سونگ رکھی ہے, پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنی قوت حافظہ کو ٹٹولتا ہے تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو میرے ساتھ بچپن میں کہیں ہوا تھا اور اس وقت ایسی خوشبو سونگی تھی. یہ عام انسانی چیزیں ہیں, تو اس لیے یہاں جو حضرات بھی تشریف لاتے ہیں اس کی ضرورت ہے کہ دماغی طور پر محنتی ہوں, اور دماغ کی محنت ہو, کیونکہ مسائل ان کا حل خدا کی عبادت, تلاوت کی کثرت, نوافل کا پڑھنا, یہ سب شعبہ عبادت کا ہے. کوئی آدمی عبادت کرتا ہے بہت اچھی بات کرتا ہے, اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہے جسمانی طور پہ وہ بہت بڑی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اس کی بخشے, مگر وہاں پر دماغ کی محنت نہیں ہوتی. مثلاً سبحان اللہ کا پڑھنا ہے, 1000 بار پڑھ لے, 10000 بار پڑھ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ 12000 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, اللہ کی حمد بیان کرتے تھے, اور وہ 12000 اس لیے کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی کے خون کی قیمت دیت جو مقرر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی وہ 12000 روپے تھے اس زمانے کے. تو وہ گویا یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ جو بھی ظلم کیا ہے میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں تیری حمد کی صورت میں, کہ میری جان کو میرے خون کو بھی بخشا جائے جہنم کی آگ سے. لیکن وہ ایک الگ شعبہ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک ہے کہ ذہنی طور پہ دماغ کی جو عادات ہوتی ہیں وہ ہر ایک شخص میں پائی نہیں جاتی, تو اس لیے مشکل پیش آ جاتی ہے ایسے لوگوں کو. تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ عبادت کریں, دماغ کا کام ان کا ہے نہیں, باریک باتیں ان کی سمجھ سے بالا ہیں، تو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر وقت ضائع ہوتا ہے ان کا ایسے ہی. تو برکت کے لیے نہ آیا جائے یہاں پہ، اس لیے تشریف لائیں کہ جو باریک باتیں ہیں انہیں سمجھا جائے. اور ہمارے دور کا یہ باریک باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کافر ایسی باریک باتوں میں، اعتراضات میں ظاہری طور پر آگے بڑھ گئے. ہر آدمی، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، ہر آدمی اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، خود مسلمان اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، خود اگلی نسلیں ایسے ایسے سوالات پوچھتی ہیں کہ یا اللہ یہ اس کے دماغ میں کیسے آیا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، نہ آتا ہو اس کا جواب یہ الگ بات ہے، ہمیں کون سا آتے ہیں ایسے، لیکن یہ کہ قدر اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس بچے نے سوچا تو صحیح، کم سے کم اس نے پڑھ کے غلط یا صحیح کوئی نتیجہ تو نکالا، کوئی تعلق تو پیدا ہوا اللہ کی کتاب سے، سنت سے، اسلام سے، دین سے، اس کے موضوع، اس کا جو زیر بحث ہے وہ تو آیا. وگرنہ تو پھر جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو دماغی طور پہ جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ادراک کی قوت رکھتا ہو، یہ ہر انسان کے ساتھ مختلف طرح پہ ہوتا ہے کہ دماغی ترقی ایک جگہ پر رک جاتی. مثلاً عبادت کی کثرت ہے، وہ کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کا دماغ عالم غیب کی طرف، کبھی کبھی منکشف ہوتی ہیں چیزیں اور عالم غیب کی طرف اس کا دماغ چل پڑتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان معرفت حاصل کرتا ہے خدا کی، وہ ایک الگ چیز ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے جتنے بھی اعتراضات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی آدمی اس پہ لگ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ سب سے افضل چیز ہے. زراعت ہے، کھیتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، اور اس آدمی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اس فصل کے گرد ایک خاردار تار اس کے گرد لگا دیتا ہے. اگر وہ نہ لگائے تو جانور یہ ساری فصل برباد کر دیں اور تباہ کر دیں. اس لیے یہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ گویا پوری ایک تار لگا دیتے ہیں کہ اسلام پہ یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، ان سب چیزوں کو وہ اٹھا دیتے ہیں بیچ سے، اور ان اعتراضات کے لیے، اس اعتراضات کے جوابات کے لیے اسلام میں گویا وہ ایک خاردار تار لگا رہے ہیں تاکہ وہ فصل محفوظ رہے. تو اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ اس کی بڑی قدر ہوگی، اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا بھی ہے جو اس پہ، جیسے بادشاہ ہے، جیسے سپوکس مین ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو ان کی قدر بادشاہ کے دل میں ہوتی ہے کہ میں جو بھی کروں سو یہ میرے کام کو دفاع کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے دماغی طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوالات کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اور ان کے جوابات کے لیے خود عالم اسلام نے بہت کچھ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ظاہر ہے کہ وہ علوم نہیں جانتے تھے جو علوم ان کے زمانے کے بعد دنیا میں آئے ہیں. ہندسہ ہے، میتھمیٹکس ہے، الجبرا ہے، کتنی چیزیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ تو آیا ہی اس وقت ہے جب مامون الرشید کی حکومت قائم ہوئی اور مامون نے اس چیز کو عالم اسلام میں رواج دیا. ورنہ ان سے پہلے فلسفہ کہاں تھا، منطق کہاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان علوم کو جانتے ہی نہیں تھے جو ان کے بعد دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. بیالوجی کو لے لیں، اور کسی چیز کو لے لیں، میڈیکل کی کتنی چیزیں ہیں انہیں لے لیں، حتیٰ کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ نہیں جانتے تھے جو اب میڈیکل کا حال ہے، دوسری چیزوں کا. تو یہ علوم ہیں، دماغی طور پر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں سوچنے سے بھی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اشیاء کی تحقیق میں لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے بڑا کھلا دماغ بھی چاہیے۔ کھلے دماغ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ہر قسم کے اعتراضات سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، نہیں جواب آتا تو جواب سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، اس کتاب کو دیکھتا ہے کہ اس اعتراض کا جواب کیا ہے۔ اور جب یہ غلبہ نہ رہے سوسائٹی میں تو پھر مذہب کی ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ وہ بین لگ جاتا ہے کہ تم یہ پوچھ سکتے ہو، یہ نہیں پوچھ سکتے، یہ کر سکتے ہو، یہ یوں کرو، بس اس کے بعد بین لگ جاتا ہے۔ حالانکہ دماغ کو کون روکے گا، وہ تو برابر سوچتا رہے گا نا، سوچتا رہے گا، سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ دماغ ایک جگہ پر پہنچ کے مرتکز ہونا بہت دشوار ہے، دل کا حال البتہ یہ ہے، دل اور دماغ میں بڑا فرق ہے، دل کی سمائی کہیں زیادہ ہے دماغ سے، دماغ مسلسل سوچتا ہے اور اس کے نتیجے میں ترقی یا تنزل، جیسا اس کا فیصلہ ویسے اس کے نتائج۔ اور لیکن دل کا حال یہ نہیں ہوتا، دل ایک مرتبہ کسی چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے پھر بڑی مشکل سے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ورنہ اصلاً تبدیلی واقع ہی نہیں ہوتی کہ دل اس جگہ پر اطمینان ہے یہ چیز ہے۔ اب مثلاً اولاد ہے اپنی، دل اس کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے بیٹی ہے، ساری زندگی نہیں سوچتا کہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، کہ وہما بھی نہیں گزرتا اس کے دل میں یہ کیا چیز ہے، دل لگ گیا ہے بس اس بات پہ، محبت بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس کا جو برا مانتے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو، یہ سوال منع ہے، اور شرعی ہتھیار جب استعمال کرتے ہیں تو تم کافر ہو گئے، تم مرتد ہو گئے، تم ایسے ہو گئے، تم ایسے ہو گئے، اس کی بجائے آسان چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے کہا جائے کہ بیٹے آپ کا سوال ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو سوچیں گے، غور کریں گے، کتابیں دیکھیں گے، اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے، کسی اساتذہ سے تعلق ہوگا تو ان سے پوچھیں گے، اور پھر آپ کو اس کا جواب دیں گے، اچھا پھر آئیے گا، پھر بتا دیں گے۔ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرتے تھے، لوگ سوال پوچھتے تھے تو انتظار فرماتے تھے کہ خدا کی وحی آئے، پھر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے سوالات پوچھے، مشہور قصہ ہے، اور وحی آنے میں تاخیر جو ہو گئی، تو جب جبریل امین آئے تو آپ نے پوچھا اس کی تاخیر کا سبب کیا ہے، تو پھر ساری حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی کبھی کبھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اعتراضات ایک تو کرتے ہیں جو مسلمان بچے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک اعتراضات وہ بھی ہیں جو دہریے کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو آدمی بھی خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، حتیٰ کہ ہندو کے ہاں جو خدا کا تصور ہے، بدھ مت میں جو خدا کا تصور ہے، وہ خدا کو جو بھی مانتا ہے کہ اللہ ہے، بنیادی طور پر وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، علی الاطلاق اس کو قدرت حاصل ہے، ایبسلوٹلی اللہ کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے رکاوٹ بنے، اللہ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو کسی بھی چیز سے روک دے۔ تو مختصر سی بات، ہمیشہ اللہ کے بارے میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو کہے، جو چاہے وہ کہے اور جو چاہے سو کرے، دونوں باتیں اللہ کے اختیار، اور دونوں باتیں ان میں سے ایک بھی رد کر دی جائے تو وہ خدا کو نہیں مانتا۔ اللہ کسی قید میں نہیں ہے، اس لیے جو چاہتا ہے کہتا ہے، اور جو کہتا ہے سو حق ہے، جو کہتا ہے وہ سچ۔ بس اللہ کی قدرت کے بارے میں، صفت کے بارے میں، صفات علیہ کے بارے میں، خود خدا کے بارے میں ہمیشہ یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے سو کہے اور اللہ جو چاہے سو کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو کہتا ہے سو سچ کہتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ جو سچ ہے وہ کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ سچ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ انسان سچ کو اللہ کے تابع کرے کہ جو وہ کہتا ہے سچ ہے بس. اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی انسان سوچے کہ اللہ نے کہا ہے سو سچ ہے اور اس میں شاید جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, شاید کوئی غلط بات بھی ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے سو سچ. بہت سے مسائل کا حل یہی ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ حق ہے, کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سچی بولے, اور یہ بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح کام کرے. یہ صحیح اور غلط کی تمیز, یہ سچ اور جھوٹ کی تمیز, یہ انسان کے متعلق ہے, خلق کے متعلق ہے, اللہ کے متعلق نہیں ہے. اب اس کی کئی مثالیں دیکھیں گے قرآن کریم میں آتی ہیں. یہ نفع اور نقصان یہ مخلوق کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. جوان بیٹے کو موت دے دے, جو کرتا ہے سو برحق, کیا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ نفع اور نقصان ہمارے آپ کے واسطے اللہ کے لیے نہیں, جو وہ کرتا ہے سو صحیح کرتا ہے. لوگوں کے نقصان اور نفع سے اٹھ کے بس ایک چیز, اس کی مشیت کافی ہے, چاہنا کافی ہے. مشیت کیا ہے؟ جیسے لکھتے ہیں نا, انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. اللہ کے لیے نفع اور نقصان کوئی چیز نہیں, اس کا چاہنا کافی ہے بس. اس نے چاہا کہ ایٹم بم گرے گرے, اب لاکھ آدمی مرتے ہیں کہ 10 لاکھ مرتے ہیں, کروڑ مرتے ہیں کہ 2 کروڑ مرتے ہیں, اس کو کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس کی خلق کو نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے, وہ جو چاہے سو کرے. کام کی علت اور وجہ نفع اور نقصان نہیں, نہ نقصان نہ نفع. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں راہ دکھانے کے لیے بھیجا, نہ اگر بھیجتا تو بھی حق تھا, بھیج دیا تو بھی مہربانی فرما. اس کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور عقائد کی کتابوں میں فقہا نے لکھا ہے کہ اہل السنہ کے نزدیک اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالی کسی سرمایہ دار کو موت نہ دے, کیونکہ وہ جب مرے گا تو اس کی وراثت پہ جھگڑا پڑے گا, لوگ ایک دوسرے کو مترون کریں گے, بہن بھائی لڑیں گے, آگے جا کے کیا ہوگا, تو پہلے اولاد ہی مر جاتی. یہ سب چیزیں ہمارے آپ کے سوچنے کی ہیں, اللہ کے لیے کچھ نہیں. اللہ کی مشیت, اس کا چاہنا بس کافی ہے کہ اس نے یہ چاہا اور یہ کام ہوگی. یہ سب چیزیں باقی خلق کے لیے. اس لیے اللہ تعالی جو چاہتا ہے سو کرتا ہے, جو چاہتا ہے سو فرماتا ہے. تو بہت سے اشکالات اس پہ حل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم سے شروع کریں تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے کہا کہ نبنی من اہلی, اللہ میری اولاد میرا بیٹا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلی, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تمہارے خاندان میں سے نہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا نسب ثابت ہے, اللہ کا پیغمبر ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, جلیل القدر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں, اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں. اب ایک کو مانو تو دوسرے کا جھوٹ لازم آتا ہے, دوسرے کو مانو تو ایک کا جھوٹ لازم آتا ہے. اگر کہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے تو بھی کفر ہے, کہے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے تو بھی کفر ہے. اللہ جو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا یہ نہیں ہے, اب اس کو کوئی کہے کہ نہیں نہیں وہ انہیں کا بیٹا ہے تو یہ کفر ہے. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہیں کہ میرا بیٹا ہے, اب آدمی کہتا ہے کہ نہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے, یہ بھی کفر ہے. نبی جھوٹ تھوڑا ہی بولتا ہے. اگر نبی جھوٹ بولنے لگے تو وثوق اور اعتماد اس سے اٹھ جائے. نبی اگر جھوٹ بولے معاذ اللہ تو وثوق اور اعتماد اٹھ جائے. اعتماد اٹھ گیا تو باقی رہی کیا گیا. یہ اعتماد ہی تو ہے، یہ تعلق ہی تو ہے، یہ بھروسہ ہی تو ہے جو ساری دنیا میں کام آ رہا ہے اور ساری دنیا کے کام اس سے چل رہے ہیں. جتنوں کو نوکری کوئی دیتا ہے وہ اس بھروسے پہ ہی تو دیتا ہے کہ یہ کام کر سکے گا. جتنے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اس بھروسے پہ ہی تو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری کا علاج کر سکیں گے. ساری دنیا میں یہ بھروسہ اور اعتماد ہی تو چل رہا ہے، اور اگر نبوت پر اعتماد اٹھ جائے تو پھر باقی رہی کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ. اور وہ کہتے ہیں میرا بیٹا. یہ کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے؟ اس پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا سو صحیح. یہاں تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں. جتنے مذہب کو مانتے ہیں وہ خدا پر کسی پابندی کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو کہے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے، اور ہماری عقل اور شعور بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم ایسی بات بھی کریں. اگر بات کرے گا تو کفر کی بات کرے گا. اللہ نے ایک بات کہی کہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے تو یہ کفر ہو. اب اس کی اور مثال لے لیں. منافقین آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء اکل منافقون، اور جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم یقیناً پورے یقین اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ یقیناً اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن یہ منافقین جھوٹ بکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بکتے ہیں. حالانکہ بات ان کی سچ ہے، گواہی تو سچی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، یہ بھی سچ ہے. لیکن فرق دیکھو کتنا ہے کہ اگر وہ کہیں رسول ہیں تو جھوٹے، اور اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، یہ سچ ہے، یہ سارا ایمان ہے، دین ہے. اور کہ وہ بھی رہے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے اتنے جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ شہادت اور گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بھی جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نفی نہیں فرمائی، اور کیسے ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ اور جھوٹ پر بات کی ہے کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ اگر آپ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں تو اس کے پس پشت ان کی کچھ ذاتی اغراض ہیں جو کار فرما ہیں. یہ اصل میں رسالت کی بحث نہیں ہے، اور نہ آپ کے رسول ہونے نہ ہونے پر کوئی ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں دونوں باتیں ایک دوسرے کا تضاد بن جاتی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ بھی کہتا ہے آپ میرے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن دونوں میں فرق کتنا. بظاہر ایک آدمی سوچتا ہے اور کہتا ہے شہادت اس معاملے میں سچی دے رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے. اب کیا کرے آدمی سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے سو کرے، اور جو چاہے اللہ سو کہے، جو وہ کہتا ہے وہ سچ، جو وہ کہتا ہے حق. حق اور سچائی، کذب اور برائی کے معیار یہ ہم لوگوں نے کام کیے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز بری نہیں ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو حق کے علاوہ ہو. وہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو کرے. اب اس کی تیسری مثال دیکھیں. آپ پڑھیں سورہ الرحمن تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آدھی کے قریب صورت ایسی ہے، آپ اس پہ غور کریں. اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، علم البیان، انسان کو اس کی تشریح کی توفیق بخشی، اور پھر آگے چل کے باغات کا ذکر اور اس کا ذکر اور اس کا ذکر، اور ہر فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور جب پہنچتے ہیں مفسرین یہاں تو پھر وہ دشوار گزار راستوں میں اور کانٹوں سے بھرے ہوئے جنگل میں سے گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یورسل علیکما، میں تم دونوں پر، انسانوں پر بھی اور جنوں پر بھی، جہنم کی آگ شولے، دھواں، یہ سب پھینکوں گا اور لگیں گی تمہیں جہنم کی چیزیں یا آ کے، اور تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاتے؟ آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ، کسی آدمی کو جیل میں ڈال دینا، اوپر سے اس کے اوپر آگ بھی پھینکنا، گرم پانی بھی پھینک دینا، اور اسے دھوئیں بھی دینے، اور یہ سب چیزیں، یہ کیسی نعمت؟ یہ نعمت کہاں سے؟ یہ تو عذاب ہے اچھا خاصا. اب بول کیا کرنا ہے؟ فلا تنتصران، اور تم انسان اور جن کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکو. اب کیا کرے آدمی؟ کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے جو کہا ہے سو سچ کہا. ہم کہتے ہیں یہ مصیبت ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو کرے. وہ اس کے حق میں آگ، عذاب، نعمت ہے نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے ہاں کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بیسیوں چیزیں ایسی کہتا ہے کہ جن کے بارے میں وہاں پہنچ کے سوائے انسان کی عقل چپ ہو جائے اور وہ جو کہے سو سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی رویہ نہیں رہتا، اور اس رویے کے علاوہ سلامتی بھی کسی بھی چیز میں نہیں ہے. خود برائی کو پیدا فرمایا اللہ نے، خود گناہ کو پیدا فرمایا اللہ ہی نے. اب کوئی اعتراض کرے کہ اللہ، گناہ کو خود تو نہیں پیدا تو کیا ہے، پھر کیا کریں؟ اور لکھا بھی تو نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے پھر. یہ نہیں ہے. یہاں پہنچ کے ایک مذہب کے ماننے والے آدمی کا رویہ وہ ہے جو اس کے والد نے اسے سکھایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے وہ چیز جس کے متعلق اللہ نے منع فرمایا تھا انہوں نے چکھ لی، اور نتیجے میں جو بھی ہوا سو ہوا. اور اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، کیوں کیا ایسے؟ یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے کہا، میں نے، اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا. اور ایک اور بھی ہیں، عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، وہاں اللہ نے پوچھا کہ کیوں کیا. یہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوا کیا کہ والد، آپ نے ایسا کام کیا کہ جنت سے نکالے گئے، نہ ایسا کام ہوتا جنت میں ہی رہتے، اور یہ مسئلہ دنیا میں آ کے جو آزمائشیں تکالیف، مراد یہ تھی کہ یہ نہ ہوتا سب کچھ، آپ نے کیوں ایسا کام کیا؟ پوچھ یہ بھی رہے ہیں، پوچھ وہ بھی رہے ہیں، بات یہ بھی ہے اور بات وہ بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، میں وہ کیسے نہ کرتا جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا. اور پھر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، موسیٰ چپ ہو گئے، اور موسیٰ چپ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں رہ گئے. آپ نے کئی مرتبہ اس خوشی کا اظہار فرمایا، دیکھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہی جواب وہاں نہیں دے سکتے تھے، کہہ دیتے نا کہ میں کیسے اس سے بچ سکتا ہوں. اسے آپ نے خود تحریر فرمایا تھا، آپ نے کر دیا تھا، یہ آپ کی پوری سکیم کا ایک حصہ تھا، تو میں کیسے نہ کرتا. نا وہاں نہیں بولے. اور وہاں کا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ہم دونوں نے، ہم سب نے. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور دو چیزیں کہیں، ایک اللہ اگر آپ بخش نہ دیں اس لغزش کو اور رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن لوگوں نے نقصان اٹھایا. وہاں جواب اور ہے، یہاں جواب اور ہے. یہاں کہہ دیتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بھئی اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے رحمت کر دی، چھوڑو اس قصے کو، اللہ نے مہربانی کر دی. نہ یہاں کا جواب وہاں اور وہاں کا جواب یہاں، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ادھر حضرت موسیٰ علیہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا سہارا لیا اور وہاں پہ خدا کی رحمت اور مغفرت کا سہارا لیا. اس اصول پہ پوری کتاب و سنت آپ دیکھیں، ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل اس پہ حل ہوتے ہیں کہ اللہ جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے. قرآن میں اتنی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما امہاتہم الا اللہ ولدنا، اور لوگوں کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. ماں وہی ہوتی ہے جو جنتی ہے، ماں حقیقت میں وہی ہے. باپ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس کی اولاد ہو تمہارا نسب وراثت اس سے چلے گی. زبان سے کسی کو اپنا بیٹا کہہ دینا، بنا لینا، اس کی کوئی حیثیت تمہارے ہاں جو ہے وہ نہیں ہے. تم جو کچھ سمجھتے، اس لیے کہ عرب منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے پہ ترجیح دیتے تھے، اپنی بات کی لاج رکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب ماں اگر وہی ہے جس نے جنم دیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کے قریب بیویاں یہ مومنوں کی مائیں کیسے بن گئیں؟ ان سے تو جنم ہوا ہی نہیں. ام المومنین، جتنی امہات المومنین رضی اللہ عنہ، ان سب کو دیکھ لیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی سیرت، جن کی پاک باتیں ہر مسلمان سنتا ہے، اور ام المومنین حفصہ ہیں، ام سلمہ ہیں، رملہ ہیں، رملہ بنت ابی سفیان ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جنہیں ہم کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ سب سے خدا راضی ہوا. اب ان میں سے کسی نے جنم نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ یہ اور ایک جگہ یہ. ہم کہتے ہیں برحق، اللہ جو تو کہے سو وہی سچ، جو تو کرے سو وہی ٹھیک. اب اگر جنم والی ماں ہوتی ہے تو یہ ماں ہی نہیں بنتی، اور اگر اللہ کے کہے سے ماں بنتی ہے تو پھر جنم والی ساری کہاں جائے گی؟ ہر ایک کے بارے میں تو اللہ نے نہیں یہ کہا نا. یہاں پہ پہنچ کے سوائے اس کے کہ اللہ کی قدرت اور اختیار پہ آدمی نظر رکھے، اس کے علاوہ حل نہیں ملتا. جتنی بھی بحثیں ہم نے جو خدا کی توفیق سے تھوڑا بہت پڑھا، یا جتنی بھی مباحث اس سلسلے میں دیکھی، آخر پہ پہنچ کے بندہ یہاں پر ہتھیار ڈال دیتا ہے. امام رازی نے بحث کی ہے، ابو علی سینا نے بحث کی ہے، جبر اور اختیار کی ساری مباحث ہیں مثنوی میں ملے گی، علامہ اقبال کیا ملے گی، حکیم سنائی کی حدیقت الحقائق اس میں ملے، ہر جگہ ملے گی. لیکن آخر سب کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آپ سے عرض کیا کہ اللہ جو کہے سو وہ حق ہے، اور جو کرے وہ صحیح. اور یہ بات بھی یہ نہیں ہے کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا، ہماری تصدیق اور تردید سے اسے فرق ہی کیا پڑتا ہے. پوری کائنات کی کل جو کچھ ہے مخلوق، جس کے متعلق بھی ایسا اور ویسا، اتنا اور اتنا کہا جا سکتا ہے، وہ سب مخلوق ہے. بس آپ کبھی ان لفظوں کو سوچیں، ہم روز بولتے ہیں اتنا اور اتنا. یہ اتنا اور اتنا سب مخلوق کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ایسا اور ویسا اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایسا اور ویسا اللہ کے متعلق مان دیں تو پھر وہ تو مخلوق ہو گئی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے دیکھا بھی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حواس خمسہ نے اس کو اپنی قید میں لے لیا. یہ ایسا اور ویسا جتنا ہے، خاتون بازار گئیں اور کہتی ہیں کہ بیٹی نے کہا تھا کہ کپڑا خرید لاؤ، تو ایسا کپڑا تھا یا ویسا تھا؟ وہ ڈیزائن تھا یا یہ ڈیزائن تھا؟ والد نے کہا یہ کام کر دو، انہوں نے کہا ابا اتنا اتنی پیمائش ٹھیک ہے، یا اتنی ہو یا اتنی ہو وہ جو دیکھ کے آئے ہیں. یہ جتنے پیمانے ہیں ایسا اور ویسا، اتنا اور اتنا، یہ سب پیمانے ہیں نا ناپ تول کے، اگر اس میں خدا آ جائے تو پھر خدا رہا ہی کیا، خدا پہ قید لگ گئی نا ولیعیاذ باللہ. تو اس لیے آخر پہ پہنچ کے یہی بات آ جاتی. آپ کبھی غور کریں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے، یہ بات اگر وہاں ہوتی تو پھر کیا ہوتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں پوچھی گئیں اور آپ نے دونوں کا جواب تقریباً ایک دیا. بڑا نازک مسئلہ ہے یہ. حدیث عام طور پہ سنانی بھی نہیں چاہیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں بھی جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہر آدمی نہیں اس تک پہنچ سکتا، اور ولیعیاذ باللہ کبھی اس کے لیے گمراہی کی کوئی راہ بھی کھل جاتی ہے. تو احادیث میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں نہیں سنائی جا سکتی. وجہ اس کی یہ کہ جو شعور اور ادراک کی بلندی چاہیے وہ نہیں ہوتی. آپ اپنے علوم میں دیکھ لیں. اب میڈیکل کی ہر چیز اگر ڈاکٹر مریض کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر کو یقین ہوتا ہے کہ آدمی نہیں بچے گا، مرنا، اس کے باوجود نہیں کہتا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی دے، بس دعا کریں آپ، ایسے جملے کہہ کے اس کو تسلی دلاتا ہے. اور وہ حدیث میں بھی اسی لیے آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو مایوسی کی باتیں نہ کرو، تم اسے اللہ سے امید دلاؤ. مایوسی کی باتیں کرنے کا فائدہ کیا کہ اوفو یہ جو مرض ہے نا یہ تو جان لیوا ہے، وہ فلانا بھی اس میں مر گیا تھا، فلانے کو ہوا تھا تو یہ ہو گیا تھا، اس کو تو اور بیچارے کو پریشانی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا اس سے زندگی کی باتیں کرو، امید دلاؤ اسے، اس لیے کہ بڑے سے بڑا مرض اور بڑی سے بڑی چیز اللہ کے قبضے میں، اللہ کی قدرت میں. تو سارا خلاصہ اور نچوڑ اس کا بس اتنا ہی نکل آتا ہے کہ اللہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو کہے. قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے لیکن ہم غور نہیں کرتے. ہم نے یہ ساری مثالیں قرآن کریم سے ہی دی نا. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے. فرعون ایمان لے آیا. اگر فرعون ایمان لے آتا دو چار دن پہلے موت کے غوطے سے تو اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اور اس نے تین مرتبہ اقرار کیا ایمان لانے کا، رد فرما دیا کہ نہیں ہے تمہارا ایمان، ختم ہو گئی بات. اسے کہا کہ آمن، تمہیں ایمان لایا، اس پروردگار پر اللہ کو مانا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اسے کہا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لایا تو رسالت کو بھی تو مان لیا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی تو سارا مسئلہ تھا بنی اسرائیل کا، کہ وہ ایمان اور جن چیزوں کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے وہ یہ سب چیزیں ہی تو تھیں. اس نے تین مرتبہ گویا لفظوں میں ایمان کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، اب، اور اس سے پہلے تم کیا کرتے رہے؟ رد فرما دیا. اب جو رد کیا ہے تین مرتبہ کے اس ایمان کا، یہ اس کی مرضی. اسی لیے فقہا اور یہ جو علم کی مباحث میں پڑے ہیں نا، یہ نہایت زیرکی اور دانائی کی باتیں اور بہت باریک باتیں، اس لیے ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. کئی مرتبہ لوگ شکایت کرتے ہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ امکان کی حد تک کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، باتوں کو آسان کریں. ہم نے کہا کوئی لفظ نہ سمجھ آیا ہو تو کبھی گھر جا کے ڈکشنری دیکھیے کہ آج یہ لفظ تھا، یہ سمجھ نہیں آیا، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے معنی کیا. محنت نہیں کرنی. پکا پکایا حلوہ ہے تو بھی اسے نہیں کھانا، اب اس کے بعد آدمی کیا کرے، کہاں جائے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تم کہتے ہیں عبادت کرو، یہ تو دماغ کی باتیں. اور جو شخص بھی دماغ کی ایکسرسائز نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، سوچنے کے بعد اس کے نتائج برآمد نہیں کرتا اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، پھر وہ عبادت ہے، اور عبادت اس اعتبار سے اچھی ہے کہ اس میں انسان کو اللہ کا اعتبار، اللہ پر یقین جو پیدا ہوتا ہے تعلق سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے. ایک ہے تعلق جس کی بنیاد آدمی کی عبادت اور بندگی ہے، ایک ہے تعلق جس کی بنیاد دلائل ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. نفع دونوں میں ہے، لیکن اس مقام پہ پہنچ کے جو تعلق عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ تعلق معیت، وہ اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، اور بھروسہ بڑے کام کی چیز ہے. تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا، مثلا شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر رہے تو ان کا جو حجام تھا وہ سرینا ہوٹل میں کام کرتا تھا، تو کبھی جانا آنا ہوا تو کسی واسطے سے وہ جاننے لگا. کس صاحب کا کام بہت مشکل تھا، ہم نے اس سے حجام سے کہا کہ آپ اس کام کا تذکرہ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر سے کہ وہ کر دیں. اس نے کہا جی کر لوں گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب میں شیو کرتا ہوں وہ آتے ہیں کبھی کبھی یہاں، تو اس وقت مجھے ان سے بات چیت کرنے کی ممانعت ہے، میں نہیں بات کر سکتا، بس خاموشی سے اپنا کام کیا چلے جاتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے، کوئی کام ہو تو میں اس وقت جب پوچھیں گے کہ کام ہے تو پھر میں بتا دوں گا کہ یہ کام ہے. خیر کام تو اللہ کا شکر ہے ویسے ہی ہو گیا، لیکن اس کا تعلق دیکھو. اس نے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کام، تو انہوں نے کہا کام سر یہ ہے کہ اسلام آباد کلب میں مجھے کروا دیں. اوکے یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اپنے سیکٹری کو کہا اسلام آباد کلب میں انہیں دکان دے تو دکان مل گئی. یہ تعلق ہی تو ہے، یہ بھروسہ ہی تو ہے، اور تعلق بھی ایسا کہ جس میں انسانی کے نازک ترین حصوں میں سے ایک حصہ اشارہ رکھ گئے، اور کسی دن اسی پہ اس طرح چلا دے تو پھر کیا ہو، علاج بھی کوئی نہ ہو، مر جائے. وہ اتنا اعتبار کرتا ہے اس پہ کہ قتل کا آلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود آرام سے آنکھیں بند کر کے شیو کرا رہا ہے. یہ تعلق ہی تو ہے اور کیا ہے. یہ تعلق جو پیدا ہوا ہے اس کی بنیاد ایک دوسرے پر اعتماد ہے، اس کی بنیاد دلائل نہیں ہے. دلائل ہوں تو پھر تو جانا ہی نہیں چاہیے، دلائل ہوں تو پھر تو اس کے، اسی لیے یہ مغلوں کے ہاں آتا ہے، بادشاہوں کے ہاں، بڑے اور جگہوں پر بھی، کہ ایک لٹھ پردار ہوا کرتے تھے. یہ جو آتا ہے نا دلی کا ایک محلہ، اسے پڑھتے ہیں یہاں بہت سے لوگ بلی ماران. یہ بلی ماران نہیں ہے، یہ بلی ماران ہے. بلی کو کسی نے کسی پہ کیا پھینکنا تھا، بلی ماران. بلیاں ہوتی ہیں لوہے کے، اس کی لکڑی کے بہت بڑے بڑے لٹھ جو ہوتے ہیں، بلی. بلیاں ڈالتے ہیں نا چھتوں میں، تو بلی ماران ہوتے تھے یہ. جب فوجیں چلتی تھیں تو ہمارے ہاں، یعنی مغلوں کے ہاں یہ، یا مسلمانوں کی جتنی تہذیب تھی، اس میں پلٹنیں ہوتی تھی مختلف. ایک پلٹن ہوتی تھی جو بلی ماران ہوتی تھی، ایک پلٹن ہوتی تھی جس کے پاس سانپ بچھو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. یہ روایت تو بھٹو صاحب کے دور تک رہی کہ جلسہ ناکام کرانا ہوتا تھا تو کسی بھی لیڈر کا، تو وہاں سانپ چھوڑ دیتے تھے، بھگدڑ مچ جاتی تھی. یہ تو یہ سارے حربے اور کرتوت اب تک بھی رہے جو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے لیے کرتے تھے. ایک بات ذہن میں اس سے ہٹ کے اچانک آ گئی. دیکھو وہ الفاظ جو مذہب کسی کے متعلق متعین کر دے، ان الفاظ کا مذاق اڑانا اسے اس مذہب سے خارج کر دیتا ہے. وہ الفاظ دلیل ہیں اس بات کی کہ جو مذاق اڑا رہا ہے اس کے دل میں اس کی کوئی قدر باقی نہیں. اب دل کا حال تو ہم جانتے نہیں, ہم تو زبان سے کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. زبانی پہ بھروسہ, زبانی کے متعلق صحیح یا غلط کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جو ہندو جتنے بھگوان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کرتے ہیں, وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے مذہب سے خارج, کیونکہ اگر ان کے دل میں بھگوان کی کوئی عزت تکریم ہوتی تو یوں اس کو گالیاں دیتے اور یوں اس کا مذاق اڑاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اس بھگوان کی جو بھی وہ مانتے ہیں, عیسائیت ہے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ کتابیں لکھنا کہ مسیح نام کی کوئی شخصیت گزری نہیں ہے, یہ اس کو اس کے مذہب سے خارج کرتی, کیونکہ اس کے دل میں اگر وقعت ہوتی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یوں انکار کر دیتا. اسی طرح مسلمان کا لفظ قرآن ہے, اب قرآن کے لفظ کا مذاق اڑانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اور وہ مذاق اڑا رہا ہے, دوسروں کو کفر کی دعوت دے رہا ہے, یہ انسان اسلام سے نکل جائے گا. یہ اصول کی بات ہے, اس اصول کے کیا کوئی توڑ کر سکے گا. ایک آدمی معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے, وہ اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے اپنے دل کے جذبات کا. فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جنگ میں یا کسی بھی اپنے دشمن کو مطلقاً یہ جملہ کہتا ہے, اس نے اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ پہ, یہ پس منظر بیان کر رہے ہیں جملہ بعد میں, اس نے کیا کیا کہ اس کے نوکروں سے کوئی ساز باز کر لی. اب بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, بادشاہ کے بارے میں خلجیوں کا واقعہ نہیں ہے کہ وہ ایک بادشاہ دوسرے سے چھوٹے سے ملنے آیا تو اس نے بڑے زبردست دعوت کی, کھانا کھلایا, سب کچھ کیا, اور آخر پہ جب وہ گلے ملا چھوٹا اپنے بڑوں سے تو اس نے چھرا بھونپ دیا آخری الوداعی ملاقات میں, اور بادشاہ اس کو مار دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا. یہ ہوتا ہے اور بہت آسان ہے, کوئی مشکل ایسی چیز تھوڑے. یہ گلے ملتا ہے کوئی صدر وزیر اعظم سے اور جیب میں سیکیورٹی والے انہوں نے اعتماد کر لیا اور جیب میں پستول رکھا ہے تو ایک گولی مار دے گا, کیا مر جائے گا. اسی طرح اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے کہ کسی کو پیسے دے دیے, کسی کو کوئی لالچ کچھ کر دیا, اور بادشاہ جن جگہوں پہ بیٹھا کرتے تھے اس طرح کے لوگوں کے قریب سانپ بچھو کوئی بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھا دیا اور بچھو نے کاٹ لیا, سانپ نے کاٹ لیا, ایسا سانپ جس کے ڈسے کا پانی بھی نہ مانگے, ایسے سانپ بھیج دی اور مار دی. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ فکر نہ کرو, میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے. رسالت اور رسول کا لفظ شریعت نے مخصوص کر دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, زبان نے مخصوص کر دیا, خلق خدا نے مخصوص کر دیا, اللہ نے خاص کر دیا کہ رسول اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جائے گا یا نبی اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جائے گا جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میں نے اسے پیغام بھیجا اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے پیغام بھیجا. نبوت یہی ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے خدا کی طرف سے میرے پہ وہی آتی ہے بس. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس نے وہی کے سلسلے کا بھی قرار کیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب رسالت دعویٰ کرنے والے صاحب کی رسالت کا بھی قرار کیا اور بھیجنے والے کا بھی قرار کیا کہ کوئی نہ کوئی تو بھیج رہا ہے اللہ کی ذات کا علیہ الصلوۃ والسلام. فقہا کہتے ہیں کہ اس سے کہا میں نے اپنا رسول بھیج دیا, کوڈ ورڈز ہو گئے. اس نے رسول کا لفظ استعمال کیا بچھو کے لیے, سانپ کے لیے, کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے, میں نے اپنا رسول بھیج دیا, یعنی اس کو ڈسے گا اور مر جائے گا. فقہا کہتے ہیں کہ رسول کا لفظ سانپوں اور بچھوؤں کے لیے استعمال کرنا یہ کفر کی حرکت ہے. کہتے ہیں یہ کفر کی حرکت ہے, سانپ اور بچھو کون نہیں نفرت کرتا ان سے، اور رسول کے لفظ کو اس کے لیے استعمال کرنا اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا مذاق اڑانا ہے. یہ چیز اس لیے خیال ادھر چلا گیا کہ یہ جو یہ سیاست کی باتیں یہی لوگ جانے، سچ جھوٹ جو کرتے رہتے ہیں ساری قوم کے سامنے ہیں، ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے. لیکن ہمیں اس پہ ہے کہ فواد چودھری نے جو کہا ہے کہ غزوہ حلوہ انہیں اب جا رہا ہے، تو اس کو پتا نہیں ہے کہ غزوے کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے چلے گئے، یا پھر وہ اتنا یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے غزوے کا نام دے دیا کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ جنگ ہو کر رہے گی، یہ غزوہ ہو کر رہے گا. غزوہ ہند کے متعلق فرما دیا تو وہ ہوا، چاہے وہ محمد بن قاسم نے کیا، چاہے وہ انہوں نے کیا، غزنوی نے رحمہ اللہ، کسی نے بھی کیا، وہ ہو گیا. حالانکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا کوئی سوال نہیں. قسطنطنیہ کے متعلق یا قیصر روم کے ایک بڑے شہر کے متعلق، یا وہ استنبول تھا یا وہ ہمس تھا. جیسے پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، ایک بمبئی ہے، ایک دلی ہے. بمبئی تجارت کا مرکز ہے اور دلی ان کا ڈکلیئرڈ کیپٹل ہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں تو گورنمنٹ کا ڈکلیئرڈ کیپٹل اسلام آباد ہے، اور جتنی تجارت کی سرگرمیاں کراچی میں ہیں کہیں بھی نہیں. تو غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یا یہ کہ 100% وہ ہو کر رہے گا. اب اس غزوے کے لفظ کا مذاق اڑانا یا غزوے کے لفظ کو اس اپنی سیاست میں استعمال کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ خدا سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی کا خوف اصل ہے، ڈرنا چاہیے. خدا کبھی گرفت فرما لے تو اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے، خاندان مٹ جاتے ہیں، پوری پوری نسلیں غائب ہو جاتی ہیں. بھٹو کی نسل کو دیکھو، غائب ہو گئی نا، کیا باقی رہا؟ بیٹا مارا گیا اور بہن وزیر اعظم ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. بھائی مارا گیا، وزیر اعظم بہن ہے، کچھ بھی نہیں کر سکی، ساری نسل ہی مٹ گئی، ختم ہوئے. اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا کی گرفت اتنی شدید ہوتی ہے کہ پھر اس وقت بندہ اپنے بچائے کو بھی نہیں بچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت مثالیں ایسی سیاست میں ملیں گی، دنیا کی تاریخ میں ملیں گی، کہ اللہ کی پکڑ جب آئی تو پھر آدمی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا ہی بچانے والا ہے، اور وہی جب نہ بچانا چاہے تو پھر کون بچائے. تو بلی ماران ہوتی تھی، بلیاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہوتی تھیں، گرز جس کو کہتے تھے، بلی بھی کہتے تھے، اور اتنے مضبوط طاقتور کہ پوری بلی جو چھت پہ پڑتی ہے اسے وہ اٹھاتے تھے اور مارتے تھے دشمن کے سر پہ تو مر جاتے تھے. پلٹنے ہوتی تھیں بہت، ایک پلٹن پوری ہوتی تھی بلبن کے زمانے میں، پھر مغلوں کے زمانے میں بھی، اور وہ صرف علماء اور سادات پہ مشتمل ہوتی تھی. ان کا کام پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. جہاں گئے قافلے نے قیام کیا، فوج نے قیام کیا 10 دن 12 دن، باقی سب لوگوں نے اپنے کام کیے، اور یہ بیٹھ جاتے تھے اپنی کتابیں کھول کے اور یہ چیزیں کر کے اور اپنا کام کرتے رہتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے. طلباء بھی ساتھ ہیں، علماء بھی ساتھ ہیں، سادات بھی، اور جس دن جب جنگ ہونی ہوتی تھی پھر وہ یہ پلٹن کام کرتی تھی کہ سوائے اس سارے دن کے یا جنگ کے بعد جو نتائج آتے ہیں اس وقت تک، سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ ان کو فتح دے دے اور اللہ ان کی نصرت فرما. وہ سارے اللہ سے دعا مانگتے رہتے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لوگ دعاؤں اور ان چیزوں کو چیلنج کرتے رہتے ہیں نا، انہیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو کمزور ضعیف ایسے لوگ ہیں ان سے فرماتے تھے میرے لیے دعا مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے فتح دے. تو کوئی تو وقت، کوئی تو چیز ہوتی ہوگی ان میں. اسی لیے آیا ہے کہ ترزقون بضعفائکم، تم اپنے تمہارے ہاں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں سب سے کمزور طبقے جو ہیں ان میں عورتوں کا طبقہ ہے, وہ سارا دن گھر بیٹھی رہتی ہے, ماں نے کیا کرنا ہے. ایک حد تک فرض کر لو عورتوں نے نوکری بھی کی, پھر جب وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے گھر بیٹھی رہتی, شوہر پہ انحصار ہوتا ہے, بیٹے پہ انحصار ہوتا ہے. بیٹا شوہر جس جگہ لے جائیں چلی گئیں, جس گھر میں رکھ لیا رکھ لیں. ماں کے سارے بیٹے ہوتے ہیں, پھر ایک بیٹے کے متعلق اس کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ تو خدا کی رحمت اور اس کی مہربانی نے نظر کی اس کے گھر پہ, ماں رہ گئی وہاں. کمزوری ہوتی ہے نا, باپ کمزوری ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. وَتُنصَرُونَ عَلَىٰ أَعْدَائِكُمْ, تمہارے جو مخالفین ہوتے ہیں خدا ان کے مقابلے میں ان کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی پیسے بھیجتے رہتے تھے بہت سے جو لوگ خانقاہوں میں تھے اللہ کو یاد کرتے تھے, تو تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے, کس کس کا ذکر کرے آدمی. تو سلطان صلاح الدین ایوبی پیسے کے معاملے میں تنگ ہو گئے, اسلحہ خریدنا تھا اور پیسے تھے نہیں گورنمنٹ کے پاس. تو کسی نے ان کے بھرے دربار میں کہا, جب پیسوں کے متعلق بات ہوئی, کہ پیسہ آئے کہاں سے, ٹیکس کون کون سے لگائے جائیں, کس طرح حکومت اسلحے کا بندوبست کرے. تو ایک آدمی نے تجویز دی, اس نے کہا یہ جو آپ مختلف خانقاہوں میں اور مدارس میں پیسے بھیجتے ہیں نا, یہ نہ دیں آپ, اس کو روک لیں اور یہ پیسہ بچ جائے گا. تو اس نے کھرا جواب دیا, اس نے کہا دیکھو میں دن کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں اور یہ تیر اپنی جگہ سے سلپ کر جاتا ہے, ہدف پہ نہیں پہنچتا, مرکز جگہ جہاں میں نے ارادہ کیا تھا نہیں پہنچتا. اور میری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ رات کے اندھیروں میں, رات کے آخری حصے میں تیر چلاتے ہیں اور ان کے تیر ٹھیک نشانے پہ چل لگتے ہیں. تو تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤں؟ ایک سوچ ہے, یعنی مطلب رات کے آخری حصے میں خدا کی عبادت کرتے ہیں, میرے لیے دعائیں مانگتے ہیں. بابر بادشاہ کو یہ چیزیں پتا, ہر ایک کو پتا تھیں جو عقل مند اور دانا اور پڑھے لکھے تھے. مغلوں کے آپ اوقات, اس میں باقاعدہ مستقل ایک وقت تھا جب پڑھنا ہے بادشاہ سلامت ہے اور کچھ نہیں, صرف پڑھنا ہے, بیٹھ کے کتابیں پڑھنی ہیں. یہ کتابیں نہیں پڑھنی تو اس دور کے جو چوٹی کے علماء تھے ان سے ملاقات کرنی ہے اور چپ بیٹھے رہنا ہے, ان کی سننی ہے, اپنی کچھ نہیں سنانی. اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اکبر بادشاہ سنتا تھا سب کی, علماء کو بلا کے, اور پھر خیر جو اس کی گمراہی کا قصہ ہوا سو ہوا, لیکن وہ سنتا تھا سب کی بلا کے کہ مذہب کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے, اخلاقیات کیا کہتی ہیں. ہندوستان جب فتح ہوا ہے تو میدان جنگ میں جو عورتیں آئی بھی تھیں وہ شرعی جو قانون ہے اس کے تحت وہ باندیاں ہو گئیں. وہ آئی تھی فوج کے لیے, مدد کے لیے, لڑنے کے لیے. اب جب وہ باندیاں بنی تو کیا کرتے, قتل کر دیتے؟ نہیں کیا, جو شریعت کا حکم تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا اسے دے دو مسلمانوں کو اور یہ شرعی باندیاں ہیں اور اسے تقسیم کیا جائے. تقسیم کے لیے بابر بادشاہ نے 800 ایسی خواتین تھیں, انہیں مختلف خانقاہوں میں بھیج دیا اور کہا وہاں اللہ کے بندے میں نے ایسے درویش دیکھے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے فرصت ہی نہیں ہے, انہیں وہاں بھیج دو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کھپا دیا ہے وہ اللہ کی اس نعمت سے بھی تعلق قائم کرے. یہ سب سنجیدگی کے فیصلے تھے اور اس لیے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کا حکم یہی ہے. اب اللہ سے کوئی چیلنج کرے کہ اللہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے ہے, کچھ نہیں. اللہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو کہے, وہ سچ کو جھوٹ کہے تو بھی سچ ہے, جھوٹ کو سچ کہے تو بھی سچ ہے, وہ غلط کو صحیح کہے تو بھی صحیح ہے اور صحیح کو غلط کہے تو بھی صحیح. وہ اللہ ہی کیا جس پہ کہ ہمیشہ صحیح بات ہی کرے, ہم پابندی لگائیں نہ, کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں جو تو کہتا ہے بالکل سچ. اب کبھی ایک لفظ پہ غور کریں, آپ نے سورہ طارق کے آخر پہ اسے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، انہم یقیدون کیدم و اقیدو قیدا، قید کا لفظ ہے یہ، یہ تدبیر کرتے ہیں کہ آپ کو شکست دیں یا آپ کے خلاف کچھ کریں. وہ عقیدہ قیدہ، اور اللہ نے کہا میں بھی تدبیر کرتا ہوں. قید کہتے ہیں خفیہ طور پر مکر کرنے کو، قید خفیہ چھپا کر، اس کو نہ پتا چلے، اور کوئی مکر یعنی تدبیر کرنا. اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور قادز زند یہ اصل ہے، قادز زند منجنیک ہوتی تھی نا، نہ منجنیک نہیں، چکماک، منجنیک میں تو لگتے تھے، چکماک. چکماک کہتے تھے اس پتھر کو جن کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے. پرانے زمانے میں یہ دیا سلائی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، چکماک پتھر ہوتا تھا، پتھر کو پتھر پہ مارتے تھے، چنگاری نکلتی تھی، پھر جو بھی تیل ویل، جو بھی کوئی چیز، کپڑا، اس پہ آگ لگ جاتی. یہ چکماک پتھر خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا، اب بھی دنیا میں پایا جاتا ہے. جو لوگ شکار کے لیے جاتے ہیں تو چکماک پتھر ساتھ رکھ لیتے تھے، اب ماچس بھی رکھ لیتے ہیں. چکماک پتھر پہلی مرتبہ ہم نے امریکہ میں دیکھا، وہاں باقاعدہ سانچے میں ڈھلے ہوئے پتھر ملتے ہیں کہ اس کو ایک سے دوسرے سے رگڑو تو چکماک اس سے. اس کو عربی میں کہتے تھے زند، قاد الزند، وہ پتھر جو آگ کو نکالنے میں، آگ کو پھینکنے میں تھوڑا سا وقت لے. جب چکماک کو ایک پتھر کو دوسرے سے مارتے تھے تو وہ ذرا سی ایک دو چار سیکنڈ کی جو تاخیر ہوتی تھی اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. اسی سے یہ لفظ قید بنا، یعنی اپنے دشمن کے خلاف ایسی تدبیر کرنا جس تدبیر کو تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ریزلٹ کرنے والے کے حق میں چلا جائے گا. قرآن نے کہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بہت جگہوں پہ. انہم یقیدون کیدن، یہ ایک خفیہ طور پر چال آپ کے خلاف چل رہے ہیں. واقید، اور میں بھی ان کے خلاف ایک چال چل رہا ہوں. بہت جگہ آیا ہے، ایک جگہ آیا ہے سورہ یوسف میں، اور سورہ یوسف میں کیا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک چیز پیالہ بھائیوں کے اس میں رکھ دیا، اور بھائیوں کے جتنے بھی، بنیامین کو روکنا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے، اور انہوں نے وہ پیالہ اس کے بھراؤ میں رکھ دیا. تو جب اناج لے کر چلے تو آواز دی کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم تو چور ہو. اب یہ ان پر بہتان ہے، یہ جھوٹ کا بھی باپ ہے، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا ہی نہیں، یہ خام خواہ دوسرے کو مجرم قرار دینا، یہ اتنی خراب حرکت، اتنی قبیح بات. انہوں نے کہا کہ ما جینا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، یہ آگے چل کے آتا ہے. سامان کھولو، کھولا گیا تو وہ نکل آیا جو کچھ انہوں نے تدبیر کی تھی خفیہ طور پہ بھائی کو رکھنے کی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہا کہ تم لوگ چور ہو، ان کے حکم سے کہا گیا یا انہوں نے براہ راست کہا؟ یہ دوسرے پہ بہتان باندھنا ہے. اور پھر بنیامین رک گئے، انہیں روک لیا. اللہ کہتا ہے کذالک قدنا لیوسف، اور ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ یہ خفیہ تدبیر کرو، یہ قید کرو. کتنا لیوسف، ہم نے کہا تھا. اور کام کیا ہو رہا ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے. اور بالکل اس کے بعد کذالک کتنا لیوسف، ہم نے یوسف سے کہا کہ یہ تدبیر کرو خفیہ طور پہ، ان پہ بہتان لگے بھائی رہ جائے گا. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کریں. اب بہتان لگانے پہ سزا ملنی چاہیے تھی، یہ درجات ترقی درجات ہو رہی ہے. مفسرین نے بہت کچھ اس پہ لکھا ہے، بہت کچھ. سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اللہ جو آپ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے. ہماری عقل اس معیار تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، یہ سب ہماری بحث ہیں. مفسرین نے بہت اس پہ لکھا ہے، بڑی اچھی اچھی تاویلات بھی کی ہیں. سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ قید کا لفظ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برائی کے لیے بھی. اللہ کے ہاں اچھائی کے لیے استعمال ہوا ہے، برائی کے لیے نہیں. کہ ہم نے ایک تدبیر کی، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ یہ تدبیر کر لیں. بہت سی توجیحات کی گئی ہیں، مگر اصل بات در حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ چاہے سو کہے اور جو اللہ چاہے سو کرے. اگر ہم اسے قیود میں لانا شروع کر دیں، ایسا اور ویسا، اتنا اور اتنا، اور خدا یہ ہے اور یہ نہیں، یعنی وہ قیود جس کے متعلق اشارے میں کہا جا سکتا ہے اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. مگر یہ سب چیزیں آتی ہیں جب بنیادی طور پہ اللہ تعالی سے محبت پیدا ہو جائے. یہ محبت ادب سکھاتی ہے، یہ محبت تعظیم سکھاتی ہے، یہ محبت بتاتی ہے کہ کس حد تک بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. بندہ بہت سی باتیں باوجود جانتے ہوئے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، نہیں بول سکتا، چپ رہتا ہے. اس لیے کہ محبت خاموش کر دیتی. بیسیوں مرتبہ ایسے ہوتا ہے، اللہ کا ادب اور احترام اس کی محبت کے نتیجے میں آتا ہے. اور جب ادب اور احترام محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو آدمی بہت سے کاموں سے رکتا ہے کہ اس کی محبت، اس کے ساتھ تعلق ایسا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بیماری زیادہ بڑھ گئی وفات کے مرض میں، تو ہائے اس طرح کے الفاظ تھے. تو ایک محدث بہت جلیل القدر تھے، انہوں نے کہا حضرت فلاں محدث جو تھے ان کے اساتذہ میں سے، وہ بیماری میں بھی خاموش رہتے تھے، ہائے ہا نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ اس کے ادب کے خلاف ہے، اللہ کے ادب اور احترام کے خلاف. وہ کہتے ہیں میں نے سنائی یہ بات، اور اس کے بعد وفات تک انہوں نے ایک حرف منہ سے نہیں نکالا، چپ ہو گئے اللہ کے ادب اور احترام. یہ مقام اس درجے کا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. یہ اپنے اپنے حالات کی بات ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بیماری وقتا کہ وفات ہو گئی، چپ رہے، کچھ نہیں کہا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو ان کے شیخ تھے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ذرا سی بھی سر درد بھی ہو جاتا تھا تو کہتے تھے مر گیا بھائی، کوئی شربت لاؤ، کوئی حکیم کو بتاؤ، کوئی دوا دو، میں تو بس گیا اس دنیا سے. کسی نے کہا حضرت آپ بالکل صبر نہیں کرتے اس معاملے میں، اور فوراً حکیم اور دوائیاں اور یہ وہ. تو کہنے لگے توبہ توبہ بھائی، ان کے حکم ہو اور میں اپنی ہمت دکھاؤں. ہمت کچھ نہیں ہے، بس آؤزاری کے علاوہ کچھ کام نہیں، کہ میں ضعیف ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میرے متعلق یہ فیصلہ نہ فرمائیں. حال ہے اپنا اپنا، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے. یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، لیکن جب بات اللہ کی آ جاتی ہے تو اللہ کی محبت کا غلبہ پھر چیزوں کو سلجھاتا ہے. اللہ کی محبت کا غلبہ نقطۂ نگاہ کو بدل دیتا ہے. اللہ کی محبت کا غلبہ انسان کی فکر پر جب غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان کی نظر وسیع ہو جاتی ہے. اور جب نظر وسیع ہو جاتی ہے، جس شخص کی بھی اعتراضات کم ہو جاتے ہیں. بس یہ پکا اصول ہے، ایک آدمی کی نظر وسیع ہو جائے تعلیم کے بارے میں، اعتراضات کم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کی نظر وسیع ہو جائے میڈیکل کے بارے میں، تو ایک نہیں دس علاج وہ دریافت کر لیتا ہے. ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا اس میں یہ بھی کام آ جائے گا، یہ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتی ہے. نظر وسیع ہوتی ہے، اور اگر نظر محدود رہے، جتنا وہ میڈیکل کالج میں پڑھ کے آیا تھا، تو نظر محدود ہوتی ہے، اعتراضات بھی پیدا ہوتے ہیں. نظر کی محدود ہونے کی وجہ سے کہتا ہے اچھا اس دوائی کو، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے. لیکن جس کی نظر وسیع ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوگا، کون سی چیز اسے پلٹائے گی، کیا ہوگا، یہ سب ان کا نظام. بالکل اسی طرح جس شخص کی نظر اللہ کی محبت کی وجہ سے وسیع تر ہو جائے، بہت وسیع ہو جائے، تو باب دوسرا کھل جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں کیسی بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے دعائیں مانگی جب وہ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، اس وادی سے. تو اس نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی. اللہ، انہوں نے دعائیں شروع یہاں سے کرنا، انہوں نے کہا کہ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، کیونکہ جب امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، نہ تعلیمی، نہ تدریس کا میدان، نہ تجارت کا میدان، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس مکہ کو امن کا شہر بنا دے. اور پھر مختلف اس میں فمن تبعنی، انہوں نے کہا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد، میری نسلوں کو، کہ ہم شرک کریں، ہم بتوں کی عبادت کریں. اور پھر کہا کہ فمن تبعنی فإنه منی، اللہ جو ان میں سے میری بات مانے وہ میرے ہی ساتھ ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے. دین ابراہیمی اسی لیے کہتے ہیں فمن تبعنی فإنه منی، اللہ جو شرک نہ کرے، بتوں کی عبادت نہ کرے، وہ میرا ہی پیروکار ہے. ومن عصانی، اور اللہ جو میری بات نہ مانے، یہ نہیں کہا کہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کہا کہ فإنک انت الغفور، اللہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربان. آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں دیکھتے ہیں کیسے ظہور ہے کہ اللہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو کہے، کہ آگ ہے ہمیشہ کائنات میں جلاتی رہی ہے، آئندہ بھی جلاتی رہے گی، آگ میں تپش ہے. انہوں نے کہا ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہو بس ختم، قصہ ہی کوئی نہیں، لاؤ اب جتنے مرضی دلائل. انہوں نے فرما دیا نا کہ ٹھنڈک ٹھنڈک، عقل کر لے جو کچھ یہاں کرنا ہے. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، انت قلت للناس، تم یہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ. یہ اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے اس نے تعلیم نہیں دی، اللہ خود جانتا ہے کہ اس کے کسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے رہے ہو دنیا میں، انت قلت للناس، تم نے کیا یہ کہا ہے؟ تو ان کا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، پانچ جواب دیے ہیں وہاں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ ما کنتو، میں نے ایسے نہیں کہا. دوسرا جواب، یعنی تیری ذات شرک سے پاک، و ان کنتو قلتہو فقد علمتا، اور اللہ اگر میں نے کبھی بھی ایسی تعلیم دی ہو تو آپ تو جانتے ہیں. اور پھر تعلم و معافی نفسی ولا عالم و معافی نفسی، اللہ میرے دل میں کبھی ایسا وسوسہ اور گمان بھی گزرا ہو تو تو جانتا ہے، اور اللہ اب تو میرے ساتھ کیا کرے گا میں نہیں جانتا، جو تیرے جی میں ہے میں مجھے نہیں معلوم، اللہ آپ کا ارادہ کیا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں، میرے تو ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں کبھی گزرا کہ میں اپنی عبادت کی دعوت دوں ان لوگوں کو. اور ان تغفر لہم، یہ ہے محبت، اگر آپ ان عیسائیوں کو، ان کو معاف فرما دیں، فإنہم عباد، اللہ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں آپ کی مہربانی، ان تعذبہم، اور اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں، عیسائیوں کو جہنم میں ڈالنا چاہیں، تو فإنہم عباد، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے سو کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں پڑھنی شروع کی سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء. سورہ مائدہ کی اس آیت پہ جب پہنچے تو صبح ہو گئی، اور اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے، رات پوری گزر گئی، کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں یہ سب آپ کے بندے ہیں، اور اللہ اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ بڑے بخشنے والے اور مہربان. کائنات کے جتنے مقدس ہیں، جتنے اللہ کے محبوب ہیں، سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو بھی صحیح ہے، سب کو جنت دے دے، فرعون اور آمان اور اپنے نافرمانوں کو، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کیوں ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو جو کرے سو حق. اور جو کہے سو سچ. یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے برعکس معتزلہ کا عقیدہ ہے, اس عقیدے کے برعکس اہل تشیع کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کا کوئی فعل, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کسی کی عقل کے خلاف کرے, انسانوں کی عقل کے خلاف کرے. یہ ہے اصل بات. وہ کہتے ہیں اللہ پابند ہے قوانین کا اور یہاں آ کے رہ جاتے ہیں, پھر وہ تعویل کرتے ہیں. انہیں کہو کہ اللہ پابند ہے قانون کا, تو قانون تو آگ کا ہے جلانا, پھر وہاں پہ سرد کیوں کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ یہاں آ کے تعویلیں کرنے لگتے ہیں, نہیں ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. وہاں قرآن کی سائد کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ہے. سیدھی طرح کہو یار عقیدے کی بات سچی, کہ اللہ جو کہے سو حق ہے اور جو کرے برحق. یہاں پہنچ کے عقیدے کا فرق پڑتا ہے. اللہ کو انسانوں کی عقل کا پابند بنانا یہ گمراہی ہے. بڑے سے بڑا ذکی, بڑے سے بڑا ذہین آدمی کائنات میں جو گزرا ہوگا یا کبھی آئے گا, اللہ کو تو علم ہے نا, اس شخص کی عقل کا بھی پابند اللہ کو بنانا یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ خدا کے حق میں نافرمانی. تو اس لیے آپ سے بات کی تھی کہ آپ حضرات جو تشریف لاتے ہیں وہ باریک باتیں ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو دماغی کام کرنا جانتے ہیں. عبادت ایک الگ چیز ہے. کوئی عبادت کرے جو دن رات 100 نفل پڑھتا ہو, روزانہ چاہے پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہو, کچھ ہوتا ہو, اس کے لیے یہ نہیں ہوتی. وہ ایک اس کا رنگ ہے اپنا, اس کے لیے یہ چیزیں مناسب بھی نہیں ہوتی, پھر سمجھ بھی نہیں آتی. تو برکت کے لیے نہ آیا کرے. برکتیں ان چیزوں میں ہیں, عبادت کرے, اتنی دیر قرآن پاک پڑھ لے, اتنی دیر تلاوت کر لے. یہ باتیں عقائد کی کئی مرتبہ اور بہت باریک باتیں ہوتی ہیں. یہ ان لوگوں کی دماغی ورزش جو کرتے رہتے ہیں, دماغ کو استعمال کرتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, گمراہی کی طرف چلتے ہیں لیکن دماغ چل رہا ہے, ہدایت کی طرف چلتے ہیں لیکن دماغ چل رہا ہے. مسلسل ان چیزوں کی جو لوگ سوچتے ہیں, یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں باتیں. اللہ تعالیٰ نفع دے.